السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
سبھی ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس میں دھماکہ، کم از کم 14 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
11 ریاستوں اور 3 مرکزی علاقوں میں 91 لوک سبھا نشستوں کے لیے انتخابی مہم ختم۔ عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال پر 5واں حملہ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی وزیر دفاع نے متنبہ کیا ہے کہ چین کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں امریکہ اپنے ایشیائی اتحادیوں کا دفاع کرے گا، اور آسٹریلوی حکام نے بتایا ہے کہ 1 ماہ بعد بھی ملائیشیا کے گم شدہ طیارے کا سراغ نہیں مل سکا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین کے جنوب مشرقی حصوں کو ملک کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے بات چیت میں شامل کیا جانا چاہیے، اور برما کے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برما کا سلوک انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان میں مسافر ٹرین جعفر ایکسپریس میں بم دھماکہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
حکام کے مطابق کوئٹہ سے راولپنڈی جانے والی جعفر ایکسپریس جیسے ہی سبھی ریلوے اسٹیشن پر پہنچی تو اس کی ایک بوگی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے گاڑی کے ڈبوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے 3 بوگیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔ دھماکے سے 14 افراد ہلاک اور 40 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ پولیس اور امدادی ٹیموں نے جائے وقوع سے زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا، جہاں بعض کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سبھی کے ڈپٹی کمشنر سہیل رحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ ہلاک و زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر بلوچ یونائیٹڈ آرمی نامی کلادم تنظیم نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے کلات، نوشکی اور دیگر بلوچ علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کا رد عمل قرار دیا۔ تنظیم نے ایسے مزید عملے کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ بلوچستان میں اس سے قبل بھی مشتبہ شدت پسند ریل گاڑیوں اور ریلوے لائنز کو بم دھماکوں اور راکٹ حملوں کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ریلوے لائنوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں سیکیورٹی انتظامات کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور اس تازہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کہ دھماکہ خیز مواد گاڑی کے ڈبے میں کیسے پہنچا۔ انہوں نے معصوم شہریوں پر حملہ کرنے والے عناصر کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایک روز قبل ہی بلوچستان کے ضلع خضدار کے سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے مشتبہ بلوچ مزاحمت کاروں کے خلاف کارروائی کے دوران 30 افراد کو الگ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کارروائیوں میں بڑی مقدار میں اسلحہ و بارود بھی سیکیورٹی فورسز نے قبضے میں لیا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اب نئے ہرمز کے مشرقی حصے میں ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری مشقیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ فوجی مشقیں ایران کی بندرگاہ بندر عباس کے قریب جاری ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان اور ایران کی مشترکہ بحری مشقیں منگل سے آبنائے ہرمز میں شروع ہوئیں۔ آبنائے ہرمز ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ایک اہم آبی گزرگاہ ہے۔ ان مشقوں میں شرکت کے لیے پاکستانی بحری جنگی جہاز اور آبدوز ایران کے ساحل بندر عباس پہنچی تھیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان ان بحری مشقوں کا آغاز امن و دوستی کے پیغام سے ہوا، اور ان کا مقصد دونوں ملکوں کی بحری افواج کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے کہا کہ دونوں ملکوں کے موجودہ حالات کے تناظر میں ان مشترکہ بحری مشقوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔
یہ ایکسرسائز تو جو ہے یہ نارمل ہیں، لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ چونکہ اس وقت ایران میں اور پاکستان میں کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں، اور خاص طور سے طریقے سے وہ گارڈ کے معاملے میں کہ وہ مارا گیا پاکستان کے اندر، یہ الزام لگایا تھا ایران نے، تو میرے خیال میں اب چونکہ پاکستان اور ایران میرے خیال میں دونوں یہ اس وقت چاہ رہے ہیں رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوں اور یہ جو تلخیاں ہیں یہ کم ہوں۔ شاید پرائم منسٹر صاحب ایران بھی وزٹ کرنے والے ہیں, اور یہ جو تاثر ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف بہت جھکا ہوا ہے, یہ تو تمام چیزیں ایسی تھیں. اس ماحول میں یہ ایکسرسائز ہونا میرے خیال میں ایک اچھا شگون ہے اور اچھی پیش رفت ہے.
پاکستان اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات میں رواں سال کے اوائل میں اس وقت تناؤ آ گیا تھا جب ایرانی عہدیداروں نے الزام لگایا تھا کہ اس کے 5 سرحدی محافظوں کو اغوا کر کے شدت پسند پاکستانی حدود میں لے گئے تھے. اغوا کی ذمہ داری شدت پسند گروپ جیش العدل نے قبول کی تھی جو ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں سرگرم ہے. پاکستان نے ایران کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ایرانی سرحدی محافظوں کو پاکستانی حدود میں لایا گیا ہو. گزشتہ ہفتے ایران کے میڈیا کے مطابق 4 مغوی سرحدی محافظوں کو شدت پسندوں نے رہا کر دیا جبکہ ان کے ایک ساتھی کو اغواکاروں نے قتل کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کا دورہ ایران بھی زیر غور ہے اور اس ضمن تاریخوں کا تعین کیا جا رہا ہے, لیکن تاحال باضابطہ طور پر اس دورے سے متعلق کوئی اعلان نہیں کیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو ہوگا. اس میں لوک سبھا کی 91 نشستوں کے لیے انتخاب کیا جائے گا. بھارت کے 11 صوبوں میں ہونے والے ان انتخابات کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ.
11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں 91 نشستوں کے لیے انتخابی مہم منگل کی شام کو ختم ہو گئی. ان نشستوں پر تیسرے مرحلے میں جمعرات کے روز ووٹ ڈالے جائیں گے. جن ریاستوں میں یہ حلقے پڑ رہے ہیں وہ ہیں اتر پردیش, چھتیس گڑھ, ہریانہ, بھارتی کشمیر, جھارکھنڈ, کیرالا, مدھیہ پردیش, اڑیسہ, بہار اور قومی خطہ راجدھانی دہلی. اڑیسہ میں اسمبلی نشستوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے. انڈمان نکوبار, چنڈی گڑھ اور لکشدیپ میں بھی جمعرات کو پولنگ ہوگی. مغربی اتر پردیش کے جن اضلاع میں ووٹ ڈالے جائیں گے ان میں مظفر نگر کے علاوہ سہارنپور, کیرانہ, بجنور, میرٹھ, باغپت, علی گڑھ اور بلند شہر بھی شامل ہیں. جبکہ دوسرے مرحلے میں بدھ کے روز شمال مشرقی ریاستوں کی 6 پارلیمانی نشستوں اور اروناچل پردیش کی 44 اسمبلی نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. اسی درمیان دہلی میں انتخابی مہم کے آخری روز ایک روڈ شو کے دوران ایک آٹو ڈرائیور نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال کو پہلے پھولوں کا ہار پہنایا اور پھر تھپڑ رسید کر دیا. کیجریوال پر دہلی میں یہ دوسرا حملہ تھا جبکہ انتخابی مہم شروع ہونے کے بعد ان پر 5 بار حملے ہو چکے ہیں. کیجریوال نے حملے کے بعد کچھ دیر گاندھی سمادھی پر جا کر اپنا دھیان لگایا اور اس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ان پر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں اور یہ کہ انہوں نے حملہ آوروں کو معاف کر دیا.
اگر ان کو لگتا ہے کہ مجھے پٹوانے سے دیش کی سمسیاؤں کا سمادھان ہو سکتا ہے تو وہ مجھے ستھان اور سمے بتا دیں, میں وہاں آ جاؤں گا.
عام آدمی پارٹی نے بی جے پی اور کانگریس پر ان حملوں کے لیے الزام عائد کیا ہے جبکہ بی جے پی نے اسے عام آدمی پارٹی کی کارستانی قرار دیا. جبکہ حملہ کرنے والے آٹو ڈرائیور نے کہا کہ کیجریوال نے دہلی کے عوام کو دھوکہ دیا ہے اس لیے اس نے ان کو تھپڑ مارا. ادھر دہلی پولیس کیجریوال سے سیکورٹی لینے کے لیے بار بار کہہ رہی ہے لیکن وہ انکار کر رہے ہیں. تازہ حملے کے بعد بھی انہوں نے سیکورٹی لینے سے انکار کر دیا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ یوکرین کے جنوب مشرقی حصوں کو ملک کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے بات چیت میں شامل کیا جانا چاہیے. انہوں نے منگل کے روز ماسکو میں کہا کہ روس چاہتا ہے کہ جن علاقوں میں روسی زبان بولنے والوں کی اکثریت ہے ان کی کثیر ملکی بات چیت میں نمائندگی ملنی چاہیے. پیرس میں نیٹو کے سربراہ اینڈرس فاغ راسموسن نے متنبہ کیا کہ روس کی یوکرین میں مزید مداخلت تاریخی غلطی ہوگی جو اسے دنیا میں مزید تنہا کر دے گی. منگل کے ہی روز روسی وزیر خارجہ نے یوکرین سے کہا کہ وہ جنوب مشرق میں بقول اس کے فوجی تیاریاں بند کرے جو خانہ جنگی شروع کر سکتی ہیں. یوکرین کے وزیر داخلہ آرسن ایواکوف نے کہا کہ انہوں نے 70 احتجاجیوں کو گرفتار کیا ہے. یہ کاروائی روس کے حامی مظاہرین کے احتجاج کو روکنے کے لیے جنہوں نے ایک روز پہلے خارکیف کی حکومتی عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا کی گئی ہے. امریکہ نے روس کو متنبہ کیا ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے جذبات کو نہ بھڑکائے. مشرقی یوکرین کے 3 شہروں میں روس نواز حامیوں نے کئی سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا. اس واقعے کے رد عمل میں امریکہ نے یہ انتباہ جاری کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاست ساہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
مشرقی یوکرین اور مولدوا میں روس حامی احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے شہروں میں بھی اسی قسم کے ریفرینڈم کروائے جائیں جو گزشتہ ماہ کرائمیا میں ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں کرائمیا روس کا حصہ بن گیا تھا۔ اتوار کے روز ڈونیٹسک کے شہر میں مظاہرین نے سرکاری عمارات پر حملہ کیا اور عمارت پر لگے ہوئے یوکرین کے جھنڈے کی جگہ روس کا جھنڈا لہرایا۔ اسی طرح کے روس حامی مظاہرے خارکیف میں بھی ہوئے ہیں۔ فیملی بلکنا، جو تین بچوں کی ماں ہیں، کہتی ہیں کہ یوکرین میں روسی نجات شہری خود مختاری چاہتے ہیں۔ یہ نئی حکومت زبردستی اقتدار میں آئی ہے، سمجھ گئے آپ، اور اس نئی حکومت میں ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک احتجاجی کے۔ واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کی ترجمان جن ساکی نے کہا ہے کہ ان کے پاس پختہ ثبوت ہیں کہ بعض احتجاجی روسی ایجنٹ تھے اور کرائے پر لائے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ جون کیری نے اس مسئلے پر اپنے روسی ہم منصب سرگئی لوروف سے بات کی ہے۔
He called on Russia to publicly disavow the activities of separatists.
انہوں نے روس پر زور دیا کہ وہ علیحدگی پسندوں، ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور اشتعال انگیزوں کی پشت پناہی نہ کرنے کا اعلان کرے، کشیدگی کو کم کرے اور مذاکرات کا راستہ اپنائیں، اور تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں اشتعال انگیزی سے خود کو دور رکھے۔ یہ الفاظ تھے یہاں واشنگٹن میں محکمہ خارجہ کی ترجمان جن ساکی کے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے کہا ہے کہ روس بدستور یوکرین پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ یہ دباؤ ہمیں سرحدوں پر فوج کی تعیناتی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یوکرین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں، اور ملک کے ان حصوں میں جہاں پر روسی نسل کے لوگ آباد ہیں، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی کے۔ یوکرین پر قبضہ کرنے کے بعد روس نے کہا تھا کہ اس کا سرحد پار یوکرین جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم روس کی اس کارروائی کے بعد سابق سوویت یونین کے حصوں میں خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مولدوا کو اپنا ایک حصہ کھو دینے کا ڈر ہے، جہاں پر 1992 میں روسی زبان بولنے والوں نے خود مختاری کی ایک جنگ لڑی تھی، اور اس وقت ایک دفعہ پھر وہ خود مختاری اور روس سے الحاق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اتوار کے روز ان لوگوں نے جو مولدوا میں روس کے اثر و رسوخ کے خلاف ہیں، دارالحکومت میں روسی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا۔ ہم یہاں مولدوا ریاست میں روسی دخل اندازی کے خلاف برہمی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم کرائمیا والا منظر نامہ یہاں دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے خواہاں ہیں۔ یہ الفاظ تھے روس مخالف ایک احتجاجی کے۔ آئندہ 10 دنوں میں امریکی اور یورپی عہدیدار روس اور یوکرین کے عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کا مقصد یوکرین میں تناؤ کو کم کرنا اور روس کو خطے میں اشتعال انگیزی پھیلانے سے روکنا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر دفاع نے متنبہ کیا ہے کہ چین کے ساتھ کسی بھی تنازع کی صورت میں امریکہ اپنے ایشیائی اتحادیوں کا دفاع کرے گا۔ پینٹاگون کے سربراہ نے منگل کے روز بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب چانگ وان چوان کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بیان دیا۔ ہیگل نے کہا کہ واشنگٹن اپنے دیرینہ حلیفوں جاپان اور فلپائن کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے معاہدوں کا مکمل طور پر پابند ہے۔ یہ دونوں ملک ان متعدد ایشیائی ملکوں کے ساتھ شریک ہیں جو چین پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ جنوبی بحیرہ چین کے علاقوں پر حق کے ملکیت جتانے کے لیے دھمکیوں کے ذریعے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ ہیگل نے چین کی طرف سے پچھلے سال فضائی دفاعی شناخت کا زون قائم کرنے پر بھی امریکہ کی تنقید کو دہرایا، جو ان جزائر کی نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے جن پر ٹوکیو میں ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ملائیشیا کے گمشدہ جہاز کے بلیک باکس کی تلاش کے سلسلے میں آسٹریلیا نے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر بحیرہ ہند میں تلاش جاری رکھی ہے۔ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ روبوٹ بحری آبدوز کو تلاش کے لیے استعمال کرنا قبل از وقت ہے۔ مزید تفصیلات بینکاک سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو ہرپن کی رپورٹ میں۔ نیلوفر مغل کی زبانی۔
ملائیشیا کے لاپتہ ہونے والے مسافر بردار جہاز کی تلاش کا کام کرنے والی ٹیم کی قیادت کرنے والے شخص کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں جہاز جنوبی بحیرہ ہند میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عملے کے ارکان پانی کے اندر MH370 کے بلیک باکس سے ملنے والے سگنلز تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ سگنلز ملنے کے بعد تلاش کا دائرہ اس علاقے تک محدود کر دیا جائے گا اور اس کے بعد سمندر کی تہہ میں جہاز کا ملبہ تلاش کرنے کے لیے آبدوز طرز کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ پرتھ میں کثیر الملکی مشترکہ تعاون کے مرکز کے سربراہ آنگس ہیوسٹن تلاش کے 32ویں دن کہتے ہیں کہ فلائٹ ڈیٹا اور کاکپٹ وائس ریکارڈر کی بیٹریاں صرف ایک ماہ تک کام کر سکتی ہیں۔
But experience with the kit from around the world is that they usually last.
وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی بیٹری کٹ کے ساتھ ہونے والے تجربے سے پتہ چلا ہے کہ یہ عام طور پر 30 دن سے زیادہ کام کر سکتی ہیں، لہٰذا ہم مزید کئی دنوں تک کام کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں پھر بھی سگنل نہیں ملتے تو ہم سمندر کی تہہ میں ایک بہت بڑے علاقے میں تلاش کا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر دفاع ڈیوڈ جانسن کا کہنا ہے،
It's a magnificent task carried out in a spirit of cooperation.
تلاش کے کام کے لیے بہت عمدہ طریقوں سے آپریشنز جاری ہے، اس تعاون پر مجھے فخر ہے، اور اس موقع پر میں ان تمام ملکوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پر ایک اچھے کام کے لیے اکٹھے ہیں اور یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جانسن کا مزید کہنا تھا کہ پرتھ کے شمال مغرب میں 2000 کلومیٹر کے وسیع علاقے میں منگل کے روز بھی تلاش کا کام جاری رہا، جس میں 14 بحری جہاز اور 14 ہوائی جہاز اور کئی ہیلی کاپٹرز استعمال ہوئے۔ ملیشیا کا یہ لاپتہ جہاز بوئنگ 777 بیجنگ سے کوالالمپور جاتے وقت 8 مارچ کو لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس میں 239 مسافر سوار تھے، ان میں زیادہ تر مسافر چینی تھے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے نمائندے تہران کے متنازع جوہری پروگرام سے متعلق ایک جامع معاہدے پر آمادگی کے لیے تیسری بار مذاکرات کر رہے ہیں۔ ویانا میں منگل کو ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن کی صدارت میں مذاکرات کا آغاز ہوا۔ فریقین گزشتہ سال ہونے والے ایک عبوری معاہدے کی بنیاد پر جولائی کے اواخر تک ایک مستقل معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ عبوری معاہدے کی روح سے ایران نے اپنے حساس جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا، جس کے بعد امریکہ، برطانیہ، چین، فرانس، روس اور جرمنی پر مشتمل گروپ نے ایران پر عائد بعض پابندیوں میں کچھ نرمی کی تھی۔ دونوں فریقوں نے کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ سے مستقل معاہدے کے مسودے کی تیاری شروع کر دیں گے۔ برما کے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب نے کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برما کا سلوک انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بیان مغربی راکھین ریاست میں امداد کے بین الاقوامی کارکنوں پر حملوں کے بعد آیا ہے۔ اس ریاست میں ہزارہا روہنگیا مسلمان قصبہ پرسی کی حالت میں بے گھروں کے کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ بدھ بلوائیوں نے پچھلے مہینے سینکڑوں امدادی کارکنوں کو ریاست سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے مندوب توماس اوجیا چنتانا نے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر پانی کی انتہائی قلت ہو جائے گی۔ انہوں نے برما پر، جسے میانمار بھی کہتے ہیں، زور دیا ہے کہ وہ امدادی کارکنوں کے تحفظ کے مزید اقدامات کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ نے شام کے تنازع میں بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کی مدد کے لیے کئی ارب ڈالر کی اپیل کے بارے میں بتایا ہے کہ فنڈز کی بے حد کمی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے شام کے پناہ گزینوں اور ان کی میزبانی کرنے والی کمیونٹیز کے درمیان کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
اقوام متحدہ نے دسمبر میں ریکارڈ سطح پر 6.5 ارب ڈالر کے لیے اپیل کی تھی، تاکہ شام کی خانہ جنگی کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے تقریباً 90 لاکھ پناہ گزینوں کی مدد کی جا سکے۔ یہ پناہ گزین ملک کے اندر بھی ہیں اور باہر دوسرے ملکوں میں بھی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کویت کی حکومت نے پیر کے روز اقوام متحدہ کے فنڈز میں 250 ملین ڈالر فراہم کیے اور وعدہ کیا ہے کہ جلد ہی مزید 250 ملین ڈالر مہیا کر دیے جائیں گے۔ کویت کی طرف سے اس فیاضانہ مدد کے ساتھ اقوام متحدہ کو ملنے والی رقم 1.27 ارب ڈالر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ضرورت سے 80% کم ہے۔ اس رقم کی کمی کی وجہ سے پناہ گزینوں اور بے گھر ہو جانے والے افراد کا بحران بدتر شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے خوراک، پانی، پناہ، طبی ضروریات اور دوسری نگہداشت کے لیے اشیاء کی فراہمی نہیں کر پا رہے۔ مثال کے طور پر عالمی ادارہ خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام کی خبر یہ ہے کہ اس نے مارچ کے مہینے میں شام کے اندر بے گھر ہونے والے ریکارڈ 41 لاکھ افراد کو خوراک پہنچائی، لیکن ادارے نے مزید کہا کہ ان افراد کو فنڈنگ میں کمی کے باعث راشن کم دیا جاتا ہے۔ اردن میں زاتاری پناہ گزین کیمپ میں ایک پرتشدد مظاہرے کے دوران ایک شخص ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ابھی ہفتے ہی کے روز پیش آیا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ہائی کمشنر اینٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی واقعہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ بات یقینی بنانا بے حد اہم ہے کہ پناہ گزینوں اور مقامی کمیونٹیز دونوں ہی کو مناسب طور پر مدد فراہم کی جائے تاکہ کھچاؤ اور کشیدگی کو ہوا نہ ملے۔
And one of the risks of situations like these is that the relationship between the refugee community and
Antonio Guterres کہہ رہے ہیں کہ اس نوعیت کے حالات میں ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پناہ گزین اور مقامی کمیونٹی کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہوتے جاتے ہیں جب وسائل میں کمی ہو۔ ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اردن میں، لبنان میں اور دوسرے ملکوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے، پھر لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں کیونکہ لیبر منڈی میں مقابلے بازی کا رجحان ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کرائے بڑھتے جا رہے ہیں، اور شام کے بحران کا معیشتوں اور ہمسایہ ملکوں کے معاشروں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گوٹیرس کہتے ہیں کہ امدادی اداروں کو زیادہ رقم کی اپیل پر عالمی برادری کے رد عمل میں کمی سے پریشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے سست رفتار اقدامات اور کارروائیوں پر پریشان بھی ہے، جس میں شام کی قریب نصف آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ اس جنگ کو 3 برس سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہر شخص کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس جنگ میں فاتح کوئی نہیں ہوگا، سبھی شکست خوردہ ہوں گے۔ اینٹونیو گوٹیرس کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف انسانی سطح پر ایک المیہ ہے بلکہ علاقائی استحکام اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے بھی خوفناک خطرہ ہے۔ اس لیے مختلف ملکوں کو اکٹھے ہو کر قیام امن کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس صورتحال کا کوئی فوجی حل نہیں بلکہ اس کا حل سیاسی ہے۔ انسانی سطح پر کوئی حل نہیں، ہم تو محض لوگوں کی تکلیف کو کچھ ہی کم کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ شام کے افراد کے دکھ سے کہیں کم رہ جاتا ہے۔ گوٹیرس کہتے ہیں کہ یو این ایچ سی آر نے اس سال کے آخر تک 41 لاکھ پناہ گزینوں کی مدد کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے، لیکن وہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ پیشگوئی نہیں کر سکتے کہ آخر ہوگا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صورتحال کا دار و مدار جنگ میں اضافے اور ہمسایہ ملکوں کے رویے پر ہے، کیونکہ مزید لوگ سرحد پار کر کے دوسرے ملکوں میں پناہ لے رہے ہیں۔ بیجے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
مہینوں کی تاخیر کے بعد امریکی سینٹ نے طویل عرصے سے بے روزگار لوگوں کے لیے مراعات کا بل 38 کے مقابلے میں 59 ووٹوں سے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کو ریپبلکن غلبے والے ایوان نمائندگان میں خاصی مخالفت کا سامنا ہے۔ جیسا کہ وائس آف امریکہ کے مائیکل باؤمن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اگر اسے روکا گیا تو انتخابی مہم میں یہ معاملہ بہت اچھالا جائے گا۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں ابھی 7 ماہ کا عرصہ باقی ہے، مگر قانون ساز ابھی سے آئندہ مقابلے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ریپبلکن بارہا صدر باراک اوباما پر ہیلتھ کیئر لا کے سلسلے میں تنقید کر چکے ہیں اور ملک کو درپیش چیلنجز کا حل آزاد منڈی کی معیشت میں تلاش کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ڈیموکریٹس اس اقتصادی پیغام کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور مہم چلا رہے ہیں کہ کم سے کم اجرت کی حد اور 6 ماہ سے زیادہ عرصے سے بے روزگار کارکنوں کی مراعات میں توسیع کی جائے۔ پیر کے روز ڈیموکریٹک قیادت والی سینٹ سے بے روزگاری کی مراعات کا بل منظور کر لیا گیا۔ اکثریتی لیڈر ہیری ریڈ کہتے ہیں
Hopefully the Republicans in the House will have soft hearts and strong minds and allow this to pass over there.
امید ہے ایوان میں ریپبلکنز نرم دلی اور ذہن کی مضبوطی کے ساتھ اس بل کو منظور کر دیں گے، یہ اب ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ملک بھر کے ان 28 لاکھ افراد کا خیال کریں گے جو طویل عرصے سے بے روزگار ہیں۔ ہو سکتا ہے مشکلات کے شکار امریکیوں کو آخرے کار وہ مدد مل جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ ایوان کے اسپیکر جان بینر کہتے ہیں کہ اصل حل مزید ملازمتیں پیدا کرنا ہے، نہ کہ بے روزگاروں کے لیے حکومتی مراعات۔
I made clear that if we were going to consider extending emergency unemployment, we got to do something about creating better jobs in America.
اگر ہم ہنگامی بے روزگاری مراعات میں توسیع پر غور کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم امریکہ میں بہتر ملازمتیں پیدا کرنے کے لیے کچھ کریں، اجرت بڑھائیں تاکہ معیشت دوبارہ متحرک ہو۔ یہ اصل معاملہ ہے۔ یہ معاملہ مکمل طور پر جماعتی حیثیت نہیں رکھتا۔ نویڈا سے جہاں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ریپبلکن سینیٹر ڈین ہیلر نے اس بل کی تشکیل میں مدد دی۔ دونوں پارٹیوں میں اس بل کے حامی کہتے ہیں کہ اس سے بے روزگار امریکیوں کو گزارا کرنے میں کچھ مدد ملے گی۔ امریکہ میں بے روزگاری کی شرح 6.7% ہے، جو سن 2009 کی کساد بازاری کے مقابلے میں خاصی کم ہے، مگر پھر بھی بحالی کے ان 4 برسوں میں کافی زیادہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انگریزی بیٹ پر دیسی بھنگڑا ڈالتے یو یو ہنی سنگھ بھارت ہی میں نہیں ہر اس ملک میں بے حد مقبول ہیں جہاں اردو اور پنجابی بولنے اور سمجھنے والے بستے ہیں۔ یو ریپر ہونے کے ساتھ ساتھ سنگر، میوزک پروڈیوسر اور ایکٹر بھی ہیں۔ ان کا اصل نام ہردیش سنگھ ہے، تاہم وہ یو یو ہنی سنگھ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔
ہاں جی، جو جو ہنی سنگھ
ہے گا ہے گا ہے گا ہے گا
ادھر ریپ کرتا جی۔ ہاں جی، نہیں نہیں ہے سلٹی کو ہے، بول
یو یو۔
ہاں جی،
یویو نے میوزک کی تعلیم برطانیہ میں حاصل کی ہے۔ ان کا اور دلجیت کا یہ گیت سن 2011 میں بی بی سی کے ایشین چارٹ پر نمبر 1 رہا۔ ہنی سنگھ کو 2006 میں اپنے گیت گلاسی پر بیسٹ ساؤنڈ کا ای ٹی سی ایوارڈ ملا، اور سن 2009 میں ری برتھ کے لیے بیسٹ فوک پاپ، اور سن 2011 میں پنجاب بیسٹ میوزک ڈائریکٹر کے لیے پی ٹی سی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ذرا ابلاغ میں شائع ہونے والی تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ فلم مستان اور کاکٹیل میں ان کے گیتوں کے لیے انہیں 70 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا گیا، جو کسی بھی گلوکار کو ادا کیا جانے والا اب تک کا سب سے زیادہ معاوضہ بتایا جاتا ہے۔ یو یو کو بالی ووڈ میں بھی ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان کے اس گیت کے بعد انہیں فلم انڈسٹری میں پہچان ملی۔ ہنی سنگھ نے پنجابی فلم مرزا میں پہلی مرتبہ اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ اس برس ریلیز ہونے والی ایک اور زیر تکمیل فلم دا ایکسپوز میں بھی کام کر رہے ہیں۔ یو یو دہلی میں 15 مارچ 1983 میں پیدا ہوئے۔ کم عمری ہی میں انہیں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ بھارت کے مختلف ثقافتی اور تعلیمی اداروں میں ہونے والے فنکشنز میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یو یو پرفارم کرنے آئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ تحفظ پاکستان کے نئے قانون کے خلاف پاکستان کی حزب اختلاف متحد ہو گئی ہے اور اسے عدالت میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی ایک رپورٹ۔
پارلیمان میں حزب اختلاف سمیت حکمران اتحاد میں شامل سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے نے بھی حکومت کے تحفظ پاکستان نامی قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ دہشت گردی، شدت پسندی، فرقہ واریت اور لاقانونیت کے خاتمے کے لیے لائے گئے اس قانون کی کئی شکیں ان جماعتوں کے رہنماؤں اور قانونی ماہرین کے مطابق انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں، اور اسی بنیاد پر اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے رکن سید آصف حسنین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کی سینٹ سے منظوری کی کوشش کی مزاحمت کی جائے گی۔
کسی کو بھی شوٹ کے آرڈر دے دے، ڈیٹینشن جو ہے وہ 90 ڈیز جو آپ نے اس میں کیے، یا پھر کسی کو بھی کسی بھی شہر، کسی بھی صوبے یا اپنے مرضی کے جج کے پاس پیش کر کے کسی بھی ملزم کو اور مجرم بنا دیا جائے، اور پھر اس کے وکلا کو ملنے نہ دیا جائے، اس کے لواحقین کو ملنے نہیں دیا جائے۔ یہ سارے وہ بنیادی رائٹس ہیں جو کہ آپ کسی سے سلب کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ لا اور دیگر چیزیں موجود ہیں اور صرف اس پر امپلیمنٹ کرانے کا مطلب ہے۔
پارلیمان کے ایوان بالا میں حزب اختلاف کی اکثریت ہے، اور اس سے پہلے قائمہ کمیٹی میں اس قانون کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت کے اراکین نے حزب اختلاف کے اعتراضات کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے بھی قانون میں ترمیم سے انکار کر دیا تھا۔ قانونی ماہر سلمان اکرم راجہ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ عدالت عظمیٰ میں اس کے خلاف درخواست پر یہ قانون کا لدم قرار دیا جائے گا۔
نہیں ہے کہ بالکل اندھے کسی کنویں میں نہیں پھینکا جا سکتا، اس میں ہے آپ کو ریویو بورڈ کے سامنے پیش کرنا پڑتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایلین ہیں کمبیٹنٹس۔ یعنی ایلین کے حقوق کوئی نہیں ہے اس قانون کی روح سے۔ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس میں ایک شک ہے کہ یہ تصور کیا جائے گا کہ جو لوگ اس قانون کے آنے سے پہلے بھی تحویل میں لیے گئے وہ اس قانون کے تحت تحویل میں لیے گئے، لیکن یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ اسی لیے اس پہ اتنی تنقید ہو رہی۔
قومی اسمبلی سے تحفظ پاکستان نامی بل کی منظوری ایک ایسے وقت سامنے آئی جب طالبان شدت پسندوں سے مذاکرات نواز شریف انتظامیہ کے عہدیداروں کے بقول اہم مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس بات چیت کا مقصد ملک میں دیرپا قیام امن ہے۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون ساز ملک ابرار احمد نے نئے قانون پر ہونے والی تنقید کی مخالفت کرتے ہوئے کہا،
کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی بات ہوگی تو آئین میں ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، ترمیم ہو جائے گی۔ ہم مذاکرات میں جا رہے ہیں، مذاکرات ہمارے الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، اور آئین بنانا اور لوگوں کے سامنے رکھنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آئندہ کے لیے لوگ قانون سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم قانون کی رٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے اندر بسنے والے جو عام شہری ہیں انہیں آزادی سے جینے کا حق دینا چاہتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ سخت قوانین کے ساتھ ساتھ ان کا اطلاق اور تفتیشی اور تحقیقاتی عہدیداروں اور استغاثہ کی کارکردگی کو مؤثر بنانے سے ہی دہشت گردی میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے صدارتی انتخابات کے بعد اب تک 3,000 سے زائد شکایات حکام کو موصول ہو چکی ہیں، جن میں انتخابات میں دھاندلی اور جانبداری کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان کے اس پرامن انتخابی عمل کو ساری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
افغانستان میں گزشتہ اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے پرامن اور کامیاب انعقاد پر دنیا بھر کی طرف سے جنگ سے تباہ حال اس ملک کی تعریف کی گئی، لیکن حکام کے مطابق انہیں 3,000 سے زائد ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں انتخابی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایات کی جانچ پڑتال کرنے والے کمیشن کے ایک ترجمان کے مطابق موصول ہونے والی 3,103 شکایات میں سے صرف نصف ہی کی تحقیقات کی جائیں گی، کیونکہ بقیہ شکایات ٹیلی فون کے ذریعے کی گئیں جن میں درکار ضروری شواہد یا دستاویزات موجود نہیں۔ ان انتخابات میں حصہ لینے والے 3 اہم اور مرکزی امیدواروں عبداللہ عبداللہ، اشرف غنی احمد زئی اور ظلم رسول کی طرف سے بھی دھاندلی اور بے ضابطگیوں کے الزامات سامنے آ چکے ہیں۔ انتخابات میں دھاندلی یا بے ضابطگیوں سے متعلق شکایات جمع کروانے کا وقت پیر کو نصف شب ختم ہو گیا تھا، لیکن ملک کے تمام علاقوں سے بیلٹ باکسز کے قابل پہنچنے کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید شکایات بھی موصول ہو سکتی ہیں۔ انتخابی امیدواروں، رائے دہندگان اور مبصرین کی طرف سے پولنگ اسٹیشنوں پر درج کروائی گئی شکایات کو جمع کرنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں، جس کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی۔ خود مختار الیکشن کمیشن کے شعبہ شکایات کے ترجمان نادر محسنی نے بھی اندیشہ دیا کہ شکایات کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ان کے بقول اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انتخابات کے دوران دھوکہ دہی اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیوں کے بعض واقعات رونما ہوئے۔ 2009 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھی بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات سامنے آئے تھے، لیکن اس وقت درج کروائی گئی شکایات کی تعداد محض 2000 تھی۔ ان انتخابات میں لاکھوں ووٹ مسترد کر دیے گئے تھے۔ اتوار کو ہونے والے انتخابات میں طالبان کی طرف سے خلل ڈالنے اور ہلاکت خیز حملوں کی دھمکیوں کے باوجود 1,20,00,000 اہل ووٹروں میں سے ڈالے گئے ووٹوں کی شرح تقریباً 60% بتائی گئی۔ حامد کرزئی دو بار صدر رہنے کی وجہ سے آئینی طور پر تیسری مدت کے لیے انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے۔ افغانستان میں ان انتخابات کو تاریخی موقع قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پہلی مرتبہ جمہوری انداز میں انتقال اقتدار ہونے جا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں شدت پسندوں کی طرف سے تشدد کی کارروائیوں میں اضافہ بھی دیکھا گیا، اور طالبان نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ رواں سال کے اواخر میں تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد وہ دوبارہ تسلط قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی تناظر میں مبصرین ان خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ بین الاقوامی افواج کی غیر موجودگی میں افغانستان کی صورتحال کے خطے کے امن پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے افغانستان کے ساتھ ایک دو طرفہ سیکیورٹی معاہدہ بھی تجویز کر رکھا ہے، جس کے تحت 2014 کے بعد بھی محدود تعداد میں امریکی فوجی افغانستان میں رہتے ہوئے یہاں سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کریں گے۔ لیکن صدر حامد کرزئی کی طرف سے اس پر دستخط سے انکار کے بعد یہ معاہدہ ابھی تک نافذ العمل نہیں ہو سکا ہے۔ صدارتی انتخابات میں حصہ لینے والے تین اہم امیدوار کامیابی کی صورت میں اس معاہدے پر دستخط کا عندیہ دے چکے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے پارلیمانی انتخابات میں مسلمان ووٹروں کی ایک بڑی تعداد حصہ لے رہی ہے۔ بھارت کے مسلمان کیا اپنے مذہب کی بنا پر کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں یا اپنے اپنے علاقے کے امیدواروں کی الگ الگ حمایت کر رہے ہیں؟ نئی دلی سے دیپک دھوبال نے اس موضوع پر عام لوگوں اور ماہرین سے گفتگو کی ہے، لیجیے سنیے ان کی رپورٹ۔
میں آج لوک سبھا انتخابات 2014 کے لیے کانگریس کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔
بھارت میں انتخابات کے پہلے مرحلے سے ٹھیک پہلے دلی کے جامع مسجد کے امام سید احمد بخاری نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ کانگریس کو ووٹ دیں۔ اس اپیل کو سن کر دو باتیں لگتی ہیں، پہلی یہ کہ شاہی امام ملک بھر کے مسلمانوں کے رہنما ہیں، اور دوسری یہ کہ بھارت کے تقریباً 18 کروڑ مسلمانوں کے مسائل ایک سے ہیں اور وہ ایک ہی مدعے پر ایک ہی طرف ووٹ ڈالتے ہیں۔ اس بارے میں ماہرینوں سے بات کرنے سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ جامع مسجد کے آس پاس کے لوگوں سے ہی پوچھ لیا جائے کہ وہ امام صاحب کی کتنی بات مانیں گے۔ آخر جامع مسجد کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ ہے۔
میرا نام صلاح الدین ہے، میں دلی میں رہتا ہوں، جامع مسجد علاقے میں۔ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد ہماری دلی شہر میں بنائی ہے شاہجہاں بادشاہ نے۔
محمد انیس جامع مسجد سے کچھ ہی دور پھلوں کی ریڑھی لگاتے ہیں، میں نے ان سے سوال کیا۔
اچھا یہ بتائیے کہ کچھ دن پہلے سونیا گاندھی یہاں ملنے آئیں امام صاحب سے، اور امام صاحب نے کہا کہ کانگریس کو ووٹ کریں، مسلمانوں سے انہوں نے اپیل کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا مسلمانوں سے اپیل کو سنیں گے یا وہ لوگ اپنے حساب سے ووٹ ڈالیں گے؟
اپنے حساب سے ڈالیں گے جی، ووٹ اپنے جیسے بھی جو صحیح سمجھے گا اس کو ہی ڈالا جائے گا ووٹ۔
وہیں بغل میں بندی، کنگھی اور ایسی ہی چھوٹی موٹی چیزوں کی ریڑھی لگائے حاجی جی کا کہنا ہے۔
ایسا ہے کچھ نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، وہی زیادہ بہتر رہے گا۔ فرق اتنا ہے، ہمارے امام صاحب نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم لوگ امام صاحب کے ساتھ ہیں، جو اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو ووٹ دیں۔
تو جب جامع مسجد کے آس پاس کے لوگوں پر ہی شاہی امام کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہے، اور وہ امام صاحب کی اپیل کی بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک امیدوار کو ووٹ دیں گے، تو کیا بھارت کی سطح پر کوئی مسلمان ووٹ جیسی چیز ہے؟
پہلی بات تو یہ بالکل اسمبھو ہے کہ 18 کروڑ لوگ ایک ہی طرح سے ایک ساتھ ایک فیصلہ کریں اور ووٹ ڈال دیں۔
یہ ہیں ہلال احمد، جو کہ دلی کے ایک جانے مانے ادارے سینٹر فار اسٹڈی آف ڈیولپنگ سوسائٹیز میں اس بارے میں ریسرچ کرتے ہیں کہ مسلمان آخر کس بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا ووٹنگ بیہیویئر کیا ہے۔ یشونت دیشمکھ ایک سروے کمپنی سی ووٹر کے فاؤنڈر ہیں۔
تقریباً ایسی 35 کے آس پاس تو ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ 30% سے بھی زیادہ مسلم ووٹ ہیں، قریب 35 سیٹیں ہی اتنی لگ بھگ ایسی اور ہوں گی جہاں 20-30% ہوگا، 150 سیٹیں ایسی ہوں گی جہاں پہ قریب 10-20% مسلم ووٹ ہوں گے۔ تو ایک 543 جو بھارت میں سیٹیں ہیں اس میں سے قریب 200 سیٹیں تو ایسی ہیں جہاں پہ ان کا اچھا خاصا अच्छा खासा उनकी भूमिका है जहाँ पे वो जीत या हार को तय करते हैं या जिनके वोट देने या नहीं देने से कम कैंडिडेट के फॉर्चून सुपर नीचे हो जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं सब एक साथ बैठ के एक ही दिन में सब तय करते हैं, ऐसा नहीं है।
तो आखिर पूरे भारत में फैले मुसलमान क्या देखकर वोट करते हैं?
और हमारा सैंपल तकरीबन 20,000 लोगों का होता है पूरे भारत का, उसमें हमने एक सवाल पूछा था कि भाई आप कब फैसला करते हैं कि किस व्यक्ति या किस पार्टी को वोट देना है। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों का जो प्रतिशत है वो तकरीबन बराबर है, कि लोग जो है कोई किसी स्ट्रेटेजी के तहत वोट नहीं देते, बल्कि वो एक या दो दिन पहले ये तय करते हैं, जो हमारे रेस्पोंडेंट्स ने हमको बताया, कि वो किस पार्टी और किस व्यक्ति को वोट करेंगे। हमने ये सवाल पूछा कि क्या जाति देखकर आप वोट करते हैं या पार्टी देखकर? जवाब ये आया कि पार्टी और कैंडिडेट देखकर हम ज़्यादा वोट करते हैं, और इसकी बनिस्बत जाति और धर्म के आधार पर हम बहुत कम वोटिंग करते हैं हिंदू और मुसलमानों में। बल्कि मज़ेदार बात यह है कि 2009 का जो हमारा आंकड़ा है वो ये हमें बताता है कि हिंदुओं का प्रतिशत मुसलमानों से ज़्यादा था, जिन्होंने जाति या धर्म देखकर जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। तो इन आधारों पर ये कहना कि मुसलमान जो है किसी एक खास पार्टी को एक साथ सोच समझ कर वोट देते हैं कतई नाजायज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अगर पूरे भारत में मुसलमान वोट किसी एक तरफ नहीं जाता तो वो कैंडिडेट और पार्टी किस बुनियाद पर चुनते हैं? हिलाल की रिसर्च बताती है।
हमने जो 2005 में सर्वे किया था तो हमने पूछा कि भाई आपकी सबसे बड़ी समस्या, वो केवल मुस्लिम स्पेसिफिक सर्वे था, हमने ये पूछा कि वोटिंग करते समय आपकी सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या देखते हैं, तो उन्होंने ये हमें बताया कि भाई हम जो है वो गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी, इस पे 96% वोटिंग लोगों ने की ही।
भारत के मुसलमान कितने अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं इसकी एक मिसाल है गुजरात। यशवंत देशमुख,
मुझे याद है कि गुजरात के मैजिक पोल कर रहे थे तो हम लोग ने ये भी फिगर आउट किया था कि ऑलमोस्ट हर चौथा मुसलमान जो गुजरात का था उसने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था।
हिलाल का कहना है कि गुजरात में कई मुसलमानों का बीजेपी को वोट देना दिखाता है कि ये पूरा मामला कितना पेचीदा है।
मुसलमान ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो उसने मोदी को वोट नहीं दिया, उसने अपने इलाके में होने वाले चुनाव में एक खास प्रतिनिधि को वोट दिया, ये जानते हुए कि वो प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधित्व करेगा।
एक और पहलू जिसकी तरफ मुसलमान वोटरों की बात करते हुए हमारा ध्यान नहीं जाता है लेकिन जो कि काफी अहम है वो है जात।
मुसलमानों में अभी तक जो है वो जो आम तौर पर जो ऑफिशियल भी है मामला वो ये है कि सिर्फ शिया और सुन्नी की बात मानी जाती है कि भाई सिर्फ शिया और सुन्नी होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हिंदू चमार भी होते हैं, मुसलमान चमार भी होते हैं, हिंदू बुनकर भी होते हैं और मुसलमान बुनकर को अंसारी कहा जाता है बनारस में, खासतौर से बिहार में। भाई पूरी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि कूड़ा उठाने का काम करती हैं, मैला उठाने का काम करती हैं, उनको मुस्लिम दलित कहा जाता है। तो इसलिए कास्ट जो है वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है हिंदुस्तान के मुसलमान समुदाय की।
लेकिन इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुसलमानों को जोड़ते हैं।
80s के बाद में 90s से लेके अभी तक की जो पॉलिटिक्स आ गई उसमें बीजेपी का उठना ये अपने आप में एक अलग तरीके का इक्वेशन बनता चला गया, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी हिंदू मेजोरिटीज्म की बात करती चली गई, RSS हिंदू मेजोरिटीज्म की बात करता चला गया, और उस चक्कर में जो नॉन बीजेपी पार्टीज थी वो मुस्लिम वोट बैंक को अलग तरीके से अलग डायरेक्शन में लेके चली गई उस डर के कारण।
जहां तक ये बात है कि पूरे भारत के स्तर पर कोई एक बड़ा फैसला सारे मुसलमान एक ही तरीके से वोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ले जाएं स्टेट के लेवल पे कि उत्तर प्रदेश के अंदर ले जाएं या असम के अंदर ले जाएं या केरला के अंदर ले जाएं, वहाँ पर मुसलमान वोट क्या किसी एक खास पार्टी को जाता है? ये तो ये देखने में आया है पिछले दिनों में। अगर ऐसा आया है तो इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो उनको एक पार्टी की तरफ धकेल रही है।
एक पार्टी को धकेलने का मतलब सीधा सा ये है कि बीजेपी मुसलमानों की कभी भी बहुत पहली पसंद नहीं रहती है। बीजेपी जो हमारा आंकड़ा बताता है, बीजेपी मुसलमानों की तीसरी या चौथी राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी या चौथी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि मुसलमानों का वोट जाता है। तो इस तरह से ये तो है कि जो भाजपा के खिलाफ मुसलमानों का रोष है उनको भाजपा को हरवाने वाले कैंडिडेट की तरफ चला जाता है, तो एक फैक्टर तो ये है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि जो रीजन इसमें रीजन स्पेसिफिक है, जो आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी की साइकी होती है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन वो साइकी जो है वो रीजन स्पेसिफिक होते होते जब नीचे आती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक होती है, तो उसका नेचर बदल जाता है।
तो कुल मिलाकर ये सवाल ही गलत है कि क्या भारत की सतह पर कोई मुसलमान वोट है। इस सवाल का जो भी जवाब हमें मिलेगा वो सही नहीं होगा। नई दिल्ली से वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के लिए मैं दीपक डोभाल।
بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں مشتبہ دہشت گردوں اور پولیس کے درمیان ایک جھڑپ میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 2 اسلامی عسکریت پسند اور 3 بھارتی سیکیورٹی فورس کے اہلکار شامل ہیں۔ مزید تفصیلات بیان کریں گے سری نگر سے یوسف جمیل۔
عہدیداروں کے مطابق جھڑپ سرحدی ضلع کپواڑہ کے چوکی بل علاقے میں پیر کی شام اس وقت شروع ہوئی جب عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر پولیس اور باضابطہ فوج نے ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر آپریشن شروع کر دیا۔ دارالحکومت سری نگر سے تقریباً 130 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع اس پہاڑی علاقے میں مسلح حفاظتی دستوں کے وارد ہونے کے ساتھ ہی ان کے اور ایک نجی گھر میں موجود عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی، جو منگل کی سہ پہر تک جاری رہی۔ جھڑپ کے دوران بھارتی فوج کا ایک افسر اور مقامی پولیس کے شورش مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ کے 2 سپاہی موقع ہی پر ہلاک اور نصف درجن اہلکار شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ جس مکان میں عسکریت پسند موجود تھے، جھڑپ کے دوران اس میں آگ لگ گئی اور مالک مکان کی بیوی کے بھی گولی لگی۔ تباہ شدہ مکان کے ملبے سے حفاظتی دستوں کو 2 ادجلی لاشیں ملی ہیں، جو عہدیداروں کے مطابق لشکر طیبہ سے وابستہ عسکریت پسندوں کی ہیں، جو جھڑپ کے دوران کام آ گئے۔ اگرچہ فائرنگ کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، حفاظتی دستوں کی ایک بھاری تعداد علاقے میں گھر گھر تلاشی لے رہی ہے، کیونکہ انہیں وہاں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں جو اطلاع ملی تھی اس میں ان کی تعداد 2 سے زیادہ ظاہر کی گئی تھی۔ دریاسنا جنوبی شہر اننت ناگ کے ایک بھرے بازار میں ڈیوٹی پر مامور ایک پولیس والے کو منگل کے روز دن دھاڑے مشتبہ عسکریت پسندوں نے نزدیک سے گولی مار کر شدید طور پر زخمی کر دیا۔ حملہ آور پولیس والے کی بندوق بھی اڑا کر لے گئے۔ یہ پرتشدد واقعات بھارت میں عام انتخابات کے دوسرے مرحلے کے آغاز سے ایک دن پہلے پیش آئے ہیں۔ اس مرحلے میں بھارتی کشمیر کی جموں نشست کے لیے بھی بدھ کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
ترکی میں حالیہ انتخابات کے نتائج کو ملک بھر میں نہ صرف سیاسی جماعتوں نے چیلنج کیا ہے بلکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ غیر جماعتی گروپوں اور افراد نے بھی انہیں چیلنج کیا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے لیے ڈوریان جونز کی رپورٹس کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ترک دارل حکومت انکارا میں مقامی انتخابی نتائج کی چھان بین کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین کو پولیس نے آنسو گیس اور تیز دھار پانی کا استعمال کر کے منتشر کر دیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ غیر جماعتی پریشر گروپ اور افراد بعض انتخابی مقابلوں کے منصفانہ ہونے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں وسیع شکایات ملی ہیں کہ بیلٹ گنے نہیں گئے، جبکہ ووٹ دینے والوں کی تعداد بعض مقامات پر 100% سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ حکمران پارٹی کی حمایت اور بیلٹ بکسوں کو خود بھرنے کے الزامات بھی موجود ہیں۔ ترکی کے سپریم الیکشن بورڈ یا وائی ایس کے میں سینئر جج شامل ہیں اور یہ انتخابات کی نگرانی کرتا ہے، لیکن ترک اخبار ملیے اور المونیٹر ویب سائٹ کے سفارتی کالم نگار کاج گرسل کہتے ہیں کہ عدالتوں پر حکومت کا زیادہ کنٹرول ہونے سے وائی ایس کے کی غیر جانبداری شک میں پڑ گئی ہے۔
Where the judiciary came under heavy control and pressure of the government. How we can reassure that the judiciary will safeguard the fairness.
ایسے میں جب نظام انصاف پر حکومت کا بھاری کنٹرول اور دباؤ ہے تو ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ عدالتیں الیکشن میں انصاف کے تقاضے پورے کریں گی؟ مجھے اس پر شبہ ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں نے وائی ایس کے کی جانب سے انقرہ میں بھاری تعداد میں ڈالے گئے ووٹوں اور سخت مقابلے کی وجہ سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی اپنی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد اس کے منصفانہ ہونے پر سوال اٹھائے ہیں۔ وائی ایس کے نے آرا شہر میں، جہاں اے کے پارٹی کو بہت کم فرق سے شکست ہوئی، 15 مقامات پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے۔ اختلاف کی ایک اور وجہ انقرہ میں ووٹوں کی گنتی کے دوران برقی رو فیل ہونا بھی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ بلیک آؤٹ نے ووٹوں میں دھاندلی آسان بنا دی، جبکہ ترکی میں توانائی کے وزیر تانے یلدز ان دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ترکی میں دھڑے بندی کو دیکھتے ہوئے مبصرین کا کہنا ہے کہ اگست کا صدارتی انتخاب بے حد اہمیت کا حامل ہوگا، جس میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے بجائے صدر کو عام ووٹر چنیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں ایک فوجی تربیتی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں اس تربیتی طیارے مشاق کے حادثے کی وجہ فنی خرابی بتائی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق پنجاب کے شہر گوجرانوالہ کے قریب یہ طیارہ تربیتی پرواز پر تھا جب یہ گر کر تباہ ہوا۔ طیارے کو پیش آنے والے اس حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخواہ میں مٹی کا تودہ گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تودے کے نیچے اطلاعات کے مطابق متعدد افراد ابھی دبے ہوئے ہیں۔ ضلع دیربالا کے گاؤں کلکوٹ میں منگل کی صبح مٹی کا تودہ ایک گھر پر آ گرا، جہاں کم از کم 15 افراد موجود تھے۔ مقامی لوگوں اور امدادی کارکنوں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کیں اور 2 خواتین اور 2 بچوں کی لاشیں تودے سے نکالیں۔ انسانی حقوق کی ایک بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے یورپی یونین کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بر اعظم یورپ کے ممالک کا یہ بڑا اتحاد روما خانہ بدوشوں سے امتیاز اور ان کے خلاف تشدد پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے۔ منگل کو روما خانہ بدوشوں کے عالمی دن کے موقع پر تنظیم کا کہنا تھا کہ ایسے افراد کی بعض آبادیاں مستقل تشدد اور منظم انداز میں قاتلانہ حملوں کے خطرے میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ایمنیسٹی کے مطابق یورپ کا اس بارے میں رد عمل المناک حد تک ناکافی رہا ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیم نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صدق دل سے روما مخالف ایسے رویوں اور خطرات کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ روما روایتی طور پر خانہ بدوش لوگ ہیں جو کہ شہروں کے اندر اور مضافات میں آبادیاں قائم کرتے ہیں۔ پولیس ان پر الزام عائد کرتی ہے کہ روما جرائم اور بچوں کو اغوا کرنے میں ملوث ہوتے ہیں۔ روما آبادی کا کہنا ہے کہ انہیں بالخصوص روزگار، صحت کی سہولتیں یا تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کرتے ہوئے مسلسل امتیازی رویے کا سامنا رہا ہے۔ اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے نیٹو کی 65ویں سالگرہ کے موقع پر کہا کہ ایک ایسے موقع پر جب بین الاقوامی نظام کے کچھ بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو نیٹو کو مزید متحد اور مضبوط رہنا چاہیے۔ اتحاد روس کے ساتھ سیاسی مذاکرات تو کر رہا ہے، لیکن نیٹو روس تعاون کو معطل کر دیا گیا ہے۔ نیٹو کی شق 5 کے تحت تمام رکن ممالک کے باہمی دفاع کی ضمانت دی گئی ہے۔ امریکہ نے شق 5 کے سلسلے میں اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کرتے ہوئے نیٹو ممالک کے مدافعتی نظام کو مزید مضبوط اور یقینی بنایا ہے۔ حالیہ چند ہفتوں کے دوران امریکہ نے نیٹو کے بلاسٹک ایئر پولیسنگ مشن کے لیے 6 اضافی F-15 لڑاکا طیارے فراہم کیے ہیں اور پولینڈ میں 16 F-12 لڑاکا جیٹ طیارے تعینات کیے ہیں۔ بحیرہ اسود میں امریکی یو ایس ایس ٹرکسٹن نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، جبکہ امریکہ اپنا ایک اور بحری جہاز بحیرہ اسود میں بھیج رہا ہے۔ یورپ اور شمالی امریکہ یوکرین کے حق خود مختاری اور اس کے مستقبل کے بارے میں متحد ہیں، اور یہ کرائمیا کے روس میں انضمام کو مسترد کرتے ہیں۔ روس کو چاہیے کہ وہ یوکرین کی سرحدوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلائے اور یوکرین کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اس بحران کے دور میں یوکرین کی مدد کے لیے نیٹو اتحادیوں نے اقتصادی امداد کا وعدہ کیا ہے، اور امریکہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مل کر یوکرین کے لیے امدادی پیکج پہ کام کر رہا ہے تاکہ وہاں پر اقتصادی اور سیاسی اصلاحات کی جا سکیں۔ روس کی قدرتی گیس کی ایک بہت بڑی کمپنی گیس پروم نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو سپلائی کی جانے والی قدرتی گیس کے نرخوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے نرخوں میں اس اضافے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انرجی کو لوگوں کی آرزوؤں کا خون کرنے کے لیے استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اسے سیاسی ہتھیار یا جارحیت کے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ امریکہ یوکرین اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا ہے کہ مغربی سرحدوں پر وہ قدرتی گیس سپلائی کرنے والی کچھ پائپ لائنوں کی ترسیل کا رخ موڑ دیں تاکہ ضرورت پڑنے پر یوکرین کو قدرتی گیس مل سکے۔ امریکہ کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے یوکرین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مالی، تکنیکی، انرجی سیکیورٹی کے شعبے اور توانائی میں اصلاحات کے پروگراموں میں مدد فراہم کی ہے۔ تمام آزاد اقوام کی طرح امریکہ اور نیٹو اتحادی بین الاقوامی قوانین کے دفاع، باہمی سیکیورٹی، یوکرین کی طرح تمام ملکوں کے اس حق کے لیے متحد ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ آج کے اس پروگرام میں ہم امریکہ میں شاعری کی اہمیت اور امریکیوں کی اس میں دلچسپی پر گفتگو کریں گے۔ امریکہ میں ہر سال اپریل کے مہینے کو نیشنل پوئٹری منتھ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اکیڈمی آف امریکن پوئٹس نے 1996 میں اس روایت کی بنیاد رکھی۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امریکی شاعری کی طرف راغب ہوں اور اس میں دلچسپی لیں۔ اس مہینے میں ملک بھر سے شاعر، ادیب، ناشر، کتب فروش، کتب خانے اور اسکول اکٹھے ہو کر رنگا رنگ تقاریب اور پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس دوران وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ شعر کہیں، شاعری پڑھیں اور سننے میں دلچسپی لیں۔ اس ضمن میں امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا میں میامی پوئٹری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس فیسٹیول میں کوشش کی جا رہی ہے کہ علاقے کے 25 لاکھ لوگوں تک نظمیں پہنچائی جائیں۔ منتظمین ہوائی جہازوں کی مدد سے تحریر کردہ نظمیں تقسیم کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کی ہر بس پر ایک نظم کو جلی حروف میں چسپا کیا جائے۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی، جہاں زندگی کے ہر شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہے، روزمرہ زندگی کی مصروفیات کے باوجود شاعری بے حد مقبول ہے۔ اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو شاعری اور ادب کے شعبے میں مصروف عمل ہیں۔ ان میں سے ایک فیوریٹ پوئم پروجیکٹ ہے جو پوئٹری فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یہ پروجیکٹ امریکیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ شاعری تحریری انداز میں یا آڈیو یا ویڈیو کے ذریعے انہیں ارسال کریں۔ یہ مقابلہ ایک سال پر محیط ہوتا ہے جس میں 5 سال سے لے کر 97 برس کے افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے اب تک لاکھوں نظمیں موصول کی جا چکی ہیں اور منتخب کردہ نظمیں امریکنز فیوریٹ پوئم نامی کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ اس منتخب کردہ مجموعے میں رابرٹ فروسٹ ایک اہم نام ہے جو 20ویں صدی کے اہم شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی 6 نظمیں امریکنز فیوریٹ پوئم نامی کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ انہیں 4 مرتبہ پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ہے۔ ان کی زیادہ تر شاعری شمال مشرقی امریکی ریاستوں کے لوگ اور زمین پر مبنی تھی جن میں قدرت کو موضوع بنایا جاتا تھا۔ جیسی الپلا کیلیفورنیا برکلے کی ایک طالبہ ہیں، انہوں نے رابرٹ فروسٹ کی ایک نظم پڑھی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
The buzz saw snarled and rattled in the yard and made dust and dropped stove length sticks of wood, sweet scented stuff when the breeze drew across it. And from there, those that lifted eyes could count 5 mountain ranges, one behind the other, under the sunset far into Vermont.
لینگسٹن ہگیز بھی امریکہ کے نمایاں شعرا میں قابل ذکر نام ہے۔ انہوں نے 1920 کی دہائی میں شہرت حاصل کی۔ انہوں نے 30 سے زیادہ کتابیں تحریر کیں۔ شاعری کے ساتھ ساتھ ناول، کہانیاں اور ڈرامے بھی تحریر کیے۔ وہ 1960 تک لکھتے رہے۔ ان کی زیادہ تر تحریریں سیاہ فام امریکیوں کی زندگی پر مبنی تھی۔ ان کی ایک نظم کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی طالبہ پاؤچن نے پڑھی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
Because my mouth is wide with laughter and my throat is deep with song. You do not think I suffer after I've held my pain so long. Because my mouth is wide with laughter, you do not hear my inner cry. Because my feet are gay with dancing, you do not know I die.
سامعین، یہ تھے امریکیوں کے پسندیدہ شاعری سے چند اقتباسات۔ وائس آف امریکہ سے میں ہوں نیلوفر مغل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر وکٹر میئر اور انجینئر تھے پہلے کوازی اسمتھ اور اب ہیں وائٹیک سونیک. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام آج کے موضوع پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ندیم یعقوب.